بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰر شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ نساء کی آیات 75 اور 76 کی تلاوت اور عنایت کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے علی پرہیزگار. اور سامعین اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب سماعت فرما لیں. سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. عالمی خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی, اور نعت کے بعد آپ سامعین ہمارا اگلا پروگرام اسلام پلس سماعت فرمائیں گے. پروگرام اسلام پلس کے بعد ہماری اس وقت کی نشریات کے اختتام دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف پر ہوگا. تو سامعین یہ تو نہیں, اس وقت نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ وے میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور سامعین کے لیے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sahel.tv.ir. سامعین اب سے کچھ ہی دیر بعد یعنی پاکستان کے وقت مطابق 8:30 اور ہندوستان کے وقت مطابق رات 9 ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. پیش خدمت ہے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں. پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. کرونا کی روک تھام کے لیے انجام پانے والے اقدامات کے نتیجے میں اس کے پھیلاؤ اور اس سے ہونے والی اموات میں کمی آئی ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کا اعلان. جب تک دنیا کی 70% آبادی کو کرونا کا ٹیکہ نہیں لگ جائے گا اس عالمی وبا پر قابو نہیں پایا جا سکے گا, WHO کا انتباہ. وحشیانہ سعودی جارحیت کے جواب میں یمن کے ڈرون حملے اور برق رفتار فوجی کاروائیاں, جارح اتحاد کے درجنوں فوجی ٹھکانوں پر کنٹرول. اور اب پیش خبریں تفصیل سے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ کرونا کی روک تھام کے لیے انجام پانے والے اقدامات کے نتیجے میں اس کے پھیلاؤ اور اس سے ہونے والی اموات میں کمی آئی ہے. صدر حسن روحانی نے کرونا کی روک تھام کی قومی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 16 سے جاری تمام کوششیں عوام کو کرونا کا مقابلہ کرنے کے لیے لازمی وسائل فراہم کیے جانے اور SOPs پر عمل کرائے جانے پر مرکوز تھیں تاکہ کرونا کی نئی لہر کو روکا جا سکے. صدر حسن روحانی نے ملک میں کرونا ویکسینیشن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اب تک 50 لاکھ ویکسینیں میڈیکل یونیورسٹیوں کو فراہم کی جا چکی ہیں اور تقریباً 30 لاکھ ویکسینیں لوگوں کو لگائی جا چکی ہیں. کرونا کی روک تھام کی قومی کمیٹی کے ترجمان نے بھی زور دے کر کہا ہے کہ کرونا کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران کے اقدامات کامیاب رہے ہیں. کرونا کی روک تھام کی قومی کمیٹی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ویکسینیشن کے قومی منصوبے کے تناظر میں اس وقت تک 48,50,000 ڈوز لوگوں کو لگائے جا چکے ہیں, جبکہ روزانہ 3 لاکھ ڈوز فراہم کی جا سکتی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے ہندوستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے امدادی سامان کی ایک اور کھیپ دہلی پہنچ گئی ہے. آکسیجن بنانے والی عالمی معیار کی 300 مشینوں پر مشتمل یہ امدادی پیکج فرزند رسول حضرت امام علی ابن مسر رضا علیہ السلام کے حرم مطہر کی انتظامیہ آستانہ قدس رضوی کی جانب سے فراہم کیا گیا ہے. نئی دہلی میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر علی چگینی نے امدادی کھیپ وصول کرتے ہوئے کہا کہ ایران شدید ترین ظالمانہ پابندیوں کے باوجود دواؤں اور میڈیکل ساز و سامان تیار کرنے کے سلسلے میں نہایت اچھے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے, اور اسی کے نتیجے میں آج ہم غیر معمولی کوالٹی کی حامل آکسیجن بنانے والی 300 مشینیں اپنے دوست ملک ہندوستان کو تحفے میں دے رہے ہیں. ایران کے سفیر نے مزید کہا کہ ان مشینوں کو ہندوستانی حکام کی ہم آہنگی سے انڈین ریڈ کراس, بعض اسپتالوں اور عوامی خیراتی اداروں کو فراہم کیا جائے گا. ٹائمز آف انڈیا، ہندوستان ٹائمز اور ڈپلومیسی انڈیا جیسے ہندوستان کے معروف اخباروں نے اسلامی جمہوری ایران کی جانب سے بھیجی جانے والی امداد کو کوریج دی ہے، اور سوشل میڈیا پر ہندوستانی صارفین نے بھی ایران کے اس اقدام کو سراہا ہے۔ ہندوستان میں کورونا کے بے تحاشا پھیلاؤ کے باعث ملک کو آکسیجن مشینوں کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اس سے پہلے بھی لازمی دواؤں اور میڈیکل آلات پر مشتمل امداد سرکاری سطح پر ہندوستان روانہ کر چکا ہے۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل قیمتوں میں سنیچر کو بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 4 مئی سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 15 بار اضافہ کیا جا چکا ہے۔ ہندوستان کی تیل کی مارکیٹنگ کمپنی انڈین آئل کے مطابق سنیچر کو ممبئی میں پیٹرول 25 پیسے فی لیٹر کے اضافے کے ساتھ 100 روپے 19 پیسے فی لیٹر فروخت ہوا۔ یہ پہلا موقع جب ہندوستان کے کسی بڑے شہر میں پیٹرول کی قیمت 100 روپے فی لیٹر سے عبور کر گئی۔ ممبئی میں ڈیزل کی قیمت بھی 30 پیسے کے اضافے کے ساتھ 92 روپے 17 پیسے فی لیٹر کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں بھی پیٹرول کی قیمت 26 پیسے کے اضافے کے ساتھ 93 روپے 94 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت 27 پیسے کے اضافے کے ساتھ 84 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ قومی دارالحکومت دہلی میں 4 مئی سے پیٹرول 3 روپے 54 پیسے اور ڈیزل 4 روپے 15 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو چکا ہے۔ ہندوستان میں آج دوسرے دن بھی کورونا سے یومیہ متاثرین تعداد 2 لاکھ سے کم ریکارڈ کی گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 1,73,790 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ نئے اضافے کے بعد ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 2,77,29,247 ہو گئی ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کے مختلف علاقوں میں 284,601 کورونا کے مریض شفایاب ہوئے، جس کے بعد ملک میں کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 2,51,78,000 سے تجاوز کر گئی۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 3,617 کورونا کے مریض دم توڑ گئے، جس کے بعد ملک میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 3,22,512 ہو گئی۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق ملک میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 22,28,724 ہے۔ ادھر پاکستان میں بھی کورونا کے یومیہ متاثرین اور اموات میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 2,455 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جس کے بعد ملک میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 9,16,239 ہو گئی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے مزید 73 افراد لقمہ اجل بن گئے، جس کے بعد ملک میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 20,680 ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 2,136 کورونا کے مریض شفایاب ہوئے، جس کے بعد ملک میں کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 8,36,702 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 58,857 بتائی گئی ہے، جن میں سے 4,083 افراد کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ عالمی ادارے صحت ڈبلیو ایچ او کے یورپی زون کے سربراہ نے کہا ہے کہ کورونا اسی وقت ختم ہو سکتا ہے جب کم سے کم دنیا کے 70% لوگوں کو کورونا ویکسین لگائی جا چکی ہو۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یورپ میں عالمی ادارے صحت ڈبلیو ایچ او کے علاقائی سربراہ ہانس کلوج نے خبردار کیا کہ جب تک دنیا کے 70% آبادی کو ویکسین نہیں دی جائے گی، اس وقت تک کورونا وائرس پر قابو نہیں پایا جا سکے گا۔ ہینس کلوج نے کورونا وائرس کے نئے ورژن کے پھیلاؤ کے بارے میں کہا کہ اس بات کے پیش نظر کہ ہندوستانی کورونا وائرس کا پھیلاؤ برطانوی کورونا کے پھیلاؤ سے زیادہ خطرناک ہے، یورپ میں تیزی سے ویکسینیشن کی ضرورت پر زور دیا۔ دراصل برطانیہ کے وزیر صحت نے ملک میں ایک بار پھر کورونا مریضوں کی تعداد بڑھنے کی خبر دیتے ہوئے کہا کہ زیادہ تر مریض ہندوستانی کورونا میں مبتلا ہوئے ہیں۔ جرمن کے رابرٹ کوخ انسٹیٹیوٹ نے گزشتہ 24 گھنٹے میں 7,380 افراد کے کورونا میں مبتلا ہونے کی خبر دی ہے، اور یوں گزشتہ ایک ہفتے میں 1,00,000 افراد میں تقریباً 40 افراد کورونا میں مبتلا ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جرمنی میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 192 افراد کورونا وائرس کا شکار ہو کر ہلاک ہوئے ہیں۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں 16,81,81,114 افراد کورونا میں مبتلا ہو چکے ہیں، جن میں سے 34,94,000 مریض اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں، جبکہ دنیا بھر میں کورونا ویکسین کے 1,73,72,93,414 ڈوز دیے جا چکے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ امریکہ اب بھی دنیا میں کورونا کے مریضوں اور اس سے ہلاک ہونے والوں کے لحاظ سے سب سے آگے ہے۔ امریکہ کے بعد سب سے زیادہ کورونا مریض ہندوستان میں ہے، اس کے بعد برازیل کا نمبر ہے۔ برازیل میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 1,62,75,440 ہے، جبکہ 4,54,623 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ اور اس طرح ہندوستان کورونا سے متاثرین کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر اور اموات میں تیسرے نمبر پر ہے، جبکہ برازیل کورونا میں مبتلا افراد کی تعداد کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر لیکن اموات کے لحاظ سے امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے مرکز اطلاع رسانی نے جارے سعودی عرب میں یمن کی مسلح افواج کی برق رفتار فوجی کارروائیوں کی خبر دی ہے، جس کے نتیجے میں یمن کی مسلح افواج نے سعودی اتحاد کو بھاری نقصان پہنچانے کے علاوہ کئی سعودی فوجی ٹھکانوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی قومی سالویشن حکومت نے سعودی عرب کے اندر دسیوں فوجی ٹھکانوں پر یمنی فوج کا کنٹرول ہو جانے کی اطلاع دی ہے۔ یمنی مسلح افواج نے تاکید کی ہے کہ سعودی اتحاد کو بہت زیادہ نقصان پہنچا اور یمنی فوج کو سعودی عرب کے جنوب مغربی محاذ کے جیزان علاقے میں اہم کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ یمنی فوج کے انفارمیشن سینٹر کے رپورٹ کے مطابق یمنی مجاہدین نے جیزان میں سعودی اتحاد کے فوجوں کے خلاف زبردست آپریشن کیا، جس کے دوران 40,000 ٹھکانوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اس بارے میں یمنی فوج اور رضاکار فورس نے کئی ویڈیو جاری کیے ہیں جن میں یمنی فوج کی پیش رفت دکھائی گئی ہے۔ دریا اثنا یمن کے صوبہ معارب کے گورنر علی محمد تعیمان نے معارب میں یمن کے مسلح افواج کے دفاعی محاذوں کا دورہ کرتے ہوئے یمنی فوجی جوانوں سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے مختلف جنگی مورچوں پر یمنی مسلح افواج کو حاصل ہونے والی کامیابیوں کو سراہتے ہوئے یمنی فوجیوں کی شجاعت و بہادری کی قدردانی کی ہے۔ دوسری جانب سعودی اتحاد کے خلاف یمن کے مسلح افواج کی جوابی کاروائی میں شاہ خالد ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یمن کے مسلح افواج کے ترجمان نے سعودی عرب کے شاہ خالد ایئر بیس پر ڈرون حملے کی خبر دی ہے۔ یمن کے مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے ایک بیان میں کہا کہ سعودی اتحاد کے جارحانہ حملوں کے جواب میں قاصف 2 قسم کے 2 ڈرون طیاروں نے خمیس مشید کے علاقے میں واقع ملک خالد ایئر بیس کو نشانہ بنایا ہے۔ یمن کے مسلح افواج کی جانب سے سعودی اتحاد کے فوجی ٹھکانوں پر حملوں سے متعلق خبریں عام طور سے سعودی عرب کا میڈیا منظر عام پر نہیں لاتا۔ یہ وجہ ہے کہ خمیس مشید کے ملک خالد ایئر بیس پر ہونے والے تازہ ترین ڈرون حملوں کی تفصیلات منظر عام پر ابھی نہیں آ سکی ہیں۔ شام کے صدر بشار اسد نے کہا ہے کہ عوام نے انتخابات میں بڑے پیمانے پر شرکت کر کے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ صدر بشار اسد نے انتخابات میں اپنی کامیابی کے بعد ٹی وی پر قوم سے خطاب میں کہا کہ ملت شام نے ان انتخابات میں دہشت گردی اور وطن کے دشمنوں کے خلاف حقیقی انقلاب برپا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمنوں تک انتخابات کا پیغام پہنچ گیا، تاہم دشمن ملت شام کے اس پیغام کو جو اس نے انتخابات کے ذریعے دیا ہے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شام کے صدر نے قوم سے خطاب میں کہا کہ آپ نے تمام معیارات اور کھیل کے اصول تبدیل کر دیے اور وطن دوستی کا نیا مفہوم رقم کیا۔ بشار اسد نے کہا کہ آپ کے ہاتھوں میرا انتخاب میرے لیے ایک بڑا افتخار اور شرف شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام کے عوام نے گزشتہ ہفتے صرف انتخابات میں شرکت اور جشن ہی نہیں منایا بلکہ ملک کے تمام دشمنوں کو اپنی طاقت و قوت دکھا دی۔ شام کے صدر نے عوام کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے جوش و خروش سے ملک کو انرجی ملتی ہے اور ملک کے سپاہیوں کو فتح و کامیابی کے لیے حوصلہ ملتا ہے۔ امریکہ میں ہونے والے حالیہ سائبر حملوں پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے امریکی وزیر جنگ نے اعلان کیا کہ سائبر حملوں کا جواب دینے کے لیے ان کے ملک کے پاس جارحانہ کارروائی کرنے کا آپشن موجود ہے۔ سی این این کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر جنگ لوئڈ آسٹن نے نامہ نگاروں کے ساتھ گفتگو میں امریکہ میں ہونے والے حالیہ سائبر حملوں کے رد عمل میں کہا ہے کہ سائبر حملوں کا جواب دینے کے لیے ان کے ملک کے پاس جارحانہ کارروائی کرنے اور حملہ کرنے کا آپشن موجود ہے۔ امریکی وزیر جنگ کا بیان اس حیرت میں سامنے آیا کہ امریکی ذرائع ابلاغ نے امریکہ میں 150 سے زائد سرکاری اداروں اور اہم تنظیموں کے مراکز پر سائبر حملہ ہونے کی خبر دی ہے۔ امریکہ کے ایک ٹیکنالوجی کمپنی نے اعلان کیا کہ اس ملک میں سرکاری اداروں اور اہم تنظیموں کے مراکز پر نئے سائبر حملے شروع ہو گئے، جن میں غیر سرکاری مراکز کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مائیکروسافٹ کمپنی نے اعلان کیا کہ سائبر حملہ کرنے والے امریکہ کے مختلف اداروں اور تنظیموں میں مسلسل در اندازی کر رہے ہیں، ان کا یہ دائرہ بدستور وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ ایران کے اولمپک باکسر ایشین چیمپئن مقابلوں کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ جمعے کی رات 60 کلوگرام وزن کے سیمی فائنل میں ایران کے دانیال شہبخش نے، جنہوں نے اس سے قبل قزاقستان اور کویت کے باکسروں کو شکست دی تھی اور کوارٹر فائنل میں پہنچنے میں کامیابی حاصل کی تھی، ہندوستان کے وریندر سنگھ کو 3-2 سے ہرا دیا۔ فائنل میں ان کا مقابلہ منگولیا کے اردن باز سے ہوگا۔ اسی طرح 3 اور ایرانی باکسروں شاہین مصفی، میسم قشلاقی اور پوریا امیری کا فائنل مقابلہ ہو رہا ہے۔ واضح ہے کہ باکسنگ کے ایشین چیمپئن 7 روزہ مقابلے گزشتہ پیر کے روز دبئی میں شروع ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ Thank you. اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, ہر پتھر دکھایا, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, دنیا کے سے پہلے, دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے, دنیا کا ایوان سجایا, دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے, دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے, کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی, کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی, انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے, انسان کو انسان.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامعین انشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں, اور سامعین اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام اسلام پلس, جس کے بعد اس وقت نشریات کے اختتام دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پر ہوگا. تو لیجیے سماعت فرمائیے اسلام پلس, اور ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
کہتے ہیں کہ خدا حکیم و دانا ہے، وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتا جو فضول و عبث ہو، تو طبیعی اور اجتماعی بلائیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں کیا یہ فضول نہیں ہیں جو انسان کے اپنے مقصد تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہیں؟
جی بہت اچھا سوال ہے کہ اللہ حکیم ہے اور عادل ہے، تو یہ طرح طرح کی بلائیں کائنات میں کیوں ہمارے سامنے آتی ہیں؟ یہ مشکلات، طوفان کی مشکل ہے، زلزلے کی مشکل ہے، سونامی کی مشکل ہے، یا بہت سے امراض ایسے پائے جاتے ہیں جس میں مومنین، غیر مومنین، کفار و مشرکین سب مبتلا ہیں، اللہ حکیم اور عادل ہے، تو یہ سب بلائیں کیوں پیش آ رہی ہیں اور اللہ ان کی روک تھام کیوں نہیں کر پا رہا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے اور معقول سوال ہے، اور عقل کے ذریعے اسے حل بھی کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں وہ دنیا کون سی دنیا ہے؟ یہ عالم ہستی، عالم مادہ ہے، مادے کے اپنے کو تقاضے ہیں اور اس کی ایک طبیعت ہوتی ہے، یہ نظام مادی جو ہے یہ سب اس کی وجوہات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ نظام مادہ کے یہ تقاضے ہیں، اس کا یہ تقاضا ہے کہ ایسی چیزیں پیش آتی ہیں، اور اگر اس کو اس کے تقاضوں سے الگ کر دیا جائے تو اس کا پھر عالم مادہ ہونا باقی نہیں رہ جائے گا، اس کی مادیت ختم ہو جائے گی، اس کی حیات بدل جائے گی، چونکہ یہ چیزیں اور عالم مادہ میں اس کا ظہور یا آپس میں لازم و ملزوم ہیں، جہاں عالم مادہ ہوگا وہاں یہ چیزیں رونما ہوں گی۔ لازم و ملزوم ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جو ایک دوسرے سے جدا نہ ہو سکتی ہوں، اور اگر انہیں جدا کیا جائے تو وہ اپنی اصل پہ باقی نہ رہیں، عالم مادہ کے یہ سب تقاضے ہیں، لہٰذا انہیں عالم مادہ سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ عالم مادہ کی تخلیق ہی اسی طرح سے ہوئی ہے کہ ہم ان سب بلاؤں کو، طوفانوں کو، سرد و گرم زمانہ کو، بیماریوں کو جدا نہیں کر سکتے، یہ اس کا لازمہ ہے عالم مادہ کا، اگر ان سب کو جدا کیا جائے تو عالم مادہ نہیں رہ جائے گا، اور یہ مقصدیت کے خلاف ہے۔ بالکل اسی طرح سے مثال کے طور پہ جیسے سورج ہے، اب کوئی یہ کہنے لگے کہ سورج کی روشنی ہمیں تو بہت پریشان کرتی ہے، جہاں اس کے فائدے ہیں نقصان بھی ہے، اس کی دھوپ ہمیں بہت پریشان کرتی ہے، حالانکہ سورج بہت مفید شے ہے، لیکن اس کی زیادہ روشنی بعض لوگوں کو نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے، اور اس کی دھوپ ہمیں جہاں فائدہ پہنچاتی ہے نقصان بھی دیتی ہے، جس سے بچنے کے لیے ہم طرح طرح کے انتظامات کرتے ہیں، ہر وقت ہمیں نور کی ضرورت نہیں ہوتی، نور خورشید کی، سورج کی روشنی کی، اور ہر وقت ہمیں دھوپ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ یہ ہمارے لیے ضروری بھی ہیں لیکن ایک خاص مقدار میں، یہ مضر بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ سورج سے اس کی روشنی کو جدا کر دیا جائے، اس کی دھوپ کو جدا کر دیا جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ اگر سورج سے نور کو جدا کر دیا جائے یا دھوپ کو جدا کر دیا جائے تو وہ پھر سورج ہی نہیں رہ جائے گا۔ ہاں اس میں کچھ کمی واقع ہو سکتی ہے، جن کے انتظامات آج دنیا نے کر رکھے ہیں، کبھی کبھی بادل بھی مانے ہو جاتا ہے تو روشنی اور دھوپ میں کمی ہو جاتی ہے، ورنہ ہم ایسے مکانات بناتے ہیں، ایسے انتظامات کرتے ہیں جس سے دھوپ سے بچا جا سکے، اس کی روشنی سے بچا جا سکے۔ اسی طرح سے یہ عالم مادہ ہے، سورج کی روشنی اور دھوپ کی طرح اس میں بلائیں بھی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، امراض بھی ہیں، انہیں بالکل ختم تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ نے عقل دی ہے، انسان کو شعور دیا ہے، ترقیاں دی ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی ہیں، ان کو کم کیا جا سکتا ہے، طب کے ذریعے سے کم کیا جا سکتا ہے، ڈاکٹری کے ذریعے سے کم کیا جا سکتا ہے، انہیں ختم بالکل نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کو گھٹانے اور ان کو کم کرنے کا یا ان بیماریوں سے شفا پانے کے طریقے ایجاد کیے جا سکتے ہیں، چونکہ عقل انسانی میں اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے، چنانچہ ان سے بچنے کے لیے بہت ساری بیماریوں سے بچنے کے طریقہ علاج ڈاکٹروں نے ایجاد کر لیے، آگے چل کے بہت سی بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے بھی طریقے ایجاد کیے جا سکتے ہیں، ذہن انسانی میں یہ صلاحیت ہے۔ لہٰذا عالم مادہ میں جو بھی کچھ رونما ہو رہا ہے اس سے اللہ کی حکمت اور اللہ کی عدالت پہ کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا ہے۔
قرآن میں آیا ہے کہ کل روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے محضر میں شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ اگر یہ آیت صحیح اور درست ہے تو ہمیں قرآن کو ترک ہی کرنا ہوگا تاکہ ہمارے نبی کی بات سچ ثابت ہو سکے۔
یہ سوال بہت بڑی اہمیت کا حامل اس وجہ سے ہے چونکہ تمام کی تمام امت مسلمہ پیغمبر اکرم کی گرویدہ ہے، تمام کی تمام امت مسلمہ پیغمبر اکرم کے تابع ہے، اور سب کے سب مسلمان یہی چاہتے ہیں کہ ہم کسی ایک عمل میں بھی رسول اسلام سے نافرمانی نہ کر پائیں۔ لیکن ایک ایسی چیز کہ جس کو سب مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اس سے متمسک ہیں، اور وہ کون سی چیز ہے؟ وہ چیز ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ تمام کے تمام مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اس سے متمسک ہیں، ہم اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جب روز محشر ہوگا اور پیغمبر اکرم ستون محشر پکڑ کر اس امت مسلمہ کی شکایت کریں گے کہ پروردگار، یہ میری وہ امت تھی کہ جس نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کریم پر عمل نہیں کیا ہے۔ لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمام مسلمان یہ بھی کہتے ہوں کہ ہم متمسک ہیں اس کتاب سے، اور رسول اکرم ہماری شکایت بھی کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم اس سے متمسک ہیں، لیکن اس سے متمسک ہونے کا ہم حق ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ واقعا ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہم اس مقام پر نہ پہنچ جائیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شکایت کرتے ہوئے نظر آئیں کہ ہماری وہ امت تھی کہ جس نے سب سے بڑے امر قرآن پر عمل نہیں کیا ہے۔ اس وجہ سے کہ اگر پیغمبر اکرم کی یہ شکایت بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی تو پھر ہماری بخشش کا کوئی ساز و سامان نہیں رہے گا۔ اس وجہ سے کہ یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ جس کے لیے سورہ انفال میں ارشاد ہوتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا۔ مومنین وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب آیات الہی کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے تو پھر ان کے ایمان میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ لہذا ہم یہ تصور نہ کریں کہ یہ آیت دعویٰ کر رہی ہے کہ پیغمبر اکرم روز محشر یہ شکایت کریں گے، اور اگر ہم نے عمل کر لیا قرآن کریم کی باتوں پر تو یہ بات جھوٹی ہو جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہمیں خبردار کرنے کے لیے ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے کہ مومن کی شان ہی قرآن پڑھنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، قرآن کریم پہ عمل کرنا ہے، اس میں تدبر کرنا ہے، قرآن کریم کا کما حقہو حق ادا کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی تفسیر بدل دیں، ایسا نہ ہو کہ اس کے معنی بدل دیں اور پھر ہم یہ سوچے کہ نہیں، ہم قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے کہ ارشاد ہوتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى۔ خداوند عالم قیامت میں اس گروہ کو اندھا کر کے اٹھائے گا کہ جس نے پروردگار کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے، اور پھر یہ کہیں گے کہ پروردگار ہمارے چہروں پر تو آنکھیں تھی، ہماری آنکھیں کہاں چلی گئی، بینائی کہاں چلی گئی؟ تو خداوند عالم کہے گا کہ تم نے میرے ذکر کو دنیا میں چھوڑ دیا تھا، آج میں نے اسی وجہ سے تمہاری بینائی لے لی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم پیغمبر اکرم کی اس شکایت کے مجرم نہ بن جائیں، اور ہم قرآن کریم سے ایسے جڑے رہیں کہ قرآن کریم کا کما حقہ حق ادا ہو جائے۔
کیا اس حقیقت پر کوئی تاریخی سند موجود ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام صاحب فرزند تھے؟ اگر ہاں تو امام علیہ السلام نے اپنے اموال کے بارے میں کیوں اپنی ماں کو وصی قرار دیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں، تمام علماء شیعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب فرزند تھے۔ ہم شیعوں کے ہاں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام شیعہ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ گیارہویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب فرزند تھے۔ لیکن اہل سنت والجماعت میں یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب فرزند تھے یا صاحب فرزند نہیں تھے، اور سنت والجماعت میں سے بعض اہل تاریخ اور بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب اولاد تھے۔ ان میں سے ایک بڑے عالم دین ہیں سنت والجماعت کے، جن کا نام ہے ابن عسیر۔ ابن عسیر اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب اولاد تھے، صاحب فرزند تھے، اور ان کے فرزند کا نام محمد تھا، جن کے بارے میں شیعہ افراد کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ سامرہ کے سرداب میں جا کے غائب ہو گئے اور شیعہ ان کے ظہور کے منتظر ہیں۔ اسی طریقے سے ذہبی نے بھی اپنی تاریخ میں اس بات کی تائید کی ہے کہ شیعوں کے گیارہویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب ولد اور صاحب فرزند تھے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صاحب فرزند تھے تو آپ نے اپنا وصی اپنی مادر گرامی کو قرار کیوں دیا تھا؟ دیکھیے، کبھی ایسا ہوتا ہے مصلحت اس بات کی مقتضی ہوتی ہے کہ حجت خدا کی جان کو بچایا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے۔ جس طریقے سے کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے امام سجاد کی موجودگی میں ظاہری اعتبار سے تمام امور کو اپنی بہن زینب کے حوالے کیا تھا، اس کی وجہ ہمارے علماء نے یہ بیان کی ہے تاکہ یزیدیوں کی نگاہیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹ جائیں اور وہ ان کو قتل نہ کریں۔ تو حجت خدا کی حفاظت کے لیے کبھی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ کوئی امام کسی مقدس خاتون کو اپنا وصی بنا دیتا ہے، جس طریقے سے امام حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی بہن زینب کو اپنے تمام امور کا وصی قرار دیا، اسی طریقے سے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے حجت آخر خدا کی حفاظت کے لیے اپنا وصی اپنی مادر گرامی کو قرار دیا تاکہ یہ اللہ کی حجت ظالمین کی نگاہ سے مخفی رہے اور قتل سے محفوظ رہے۔
خدا کی نعمتوں کا شکر بجا لانا کیوں واجب ہے؟ ویسے بھی ہم کس طرح اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں جس نے ہمیں ہستی اور وجود سے نوازا ہے؟ کیا یہ اس خالق ہستی کی بے احترامی نہیں ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں شکر کے معنی سمجھنا ہوگا کہ شکر کہتے کسے ہیں۔ شکر کہتے ہیں لغت میں کہ سب سے پہلے ذہن میں نعمتوں کا تصور کرنا، پھر اعضاء و جوارح کے ذریعہ اپنے کردار اور رفتار کے ذریعہ اس کا اظہار کرنا، اسے کہتے ہیں شکر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شکر منعم واجب کیوں ہے، کیوں اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے؟ دیکھیے، شکر ایک فطری امر ہے، ایک درونی امر ہے۔ ہر انسان اگر اپنی فطرت کی طرف نظر ڈالے اپنے اندر، تو وہ اس بات کو محسوس کرے گا، خود بخود اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے گا کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، نیکی کی ہے، کچھ نعمت دی ہے، تو اس سے ہم غافل نہ رہیں بلکہ اس کا شکریہ ادا کریں۔ اور اگر ہم شکریہ نہیں ادا کرتے ہیں تو ہمارا ضمیر خود ہمیں جھجھوڑتا ہے، ملامت کرتا ہے کہ ہم نے، اس نے بیچارے نے ہمارے ساتھ احسان کیا تھا، ہم نے کیوں شکریہ ادا نہیں کیا۔ بس یہ ایک درونی امر ہے، فطری امر ہے، اور عقلاء عالم بھی اس کی مذمت کریں گے کہ بھائی کسی نے احسان کیا تھا تمہارے ساتھ تو کم سے کم تمہیں جو ہے وہ شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ اور عقلاء کہتے ہیں کہ تو حیوان سے بدتر ہے، اس لیے کہ بہت سارے حیوانوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے محسن کا احسان بہت اچھی طرح ادا کرتے ہیں اور مانتے ہیں۔ بس جب اگر ہم فلسفے کو سمجھ لیں کہ شکر کرنے کا فلسفہ کیا ہے، تو ہمیں باقاعدہ ہمارے لیے یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ کا شکر کرنا بے معنی نہیں ہے اور شکر بے ہدف بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ شکر ہم کیوں کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ انسان شکر کرے لیکن وہ اس بات کی تمنا رکھے دل میں کہ یہ بھی ہماری قدردانی کرے، لیکن خالق کائنات ایسا نہیں ہے۔ وہ اگر پوری کائنات بھی کفران نعمت کرے نا، تو اس کی کبریائی پہ ذرہ برابر اثر آنے والا نہیں ہے، فرق آنے والا نہیں ہے۔ وہ غنی علی الاطلاق ہے، اس کے وہاں اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ جب وہ غنی علی الاطلاق ہے، وہ بنیاز ہے تمام چیزوں سے، اس کے وہاں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو بس یہ ہوا کہ اللہ کا شکر ہم کرنا کیوں واجب ہے، اس لیے کہ یہ ایک فطری امر ہے۔ جس نے بھی نعمت دی ہے، اللہ نے اتنی نعمتیں انسان کو دیے، بے نہایت نعمتیں اللہ نے انسان کو دیے، مادی نعمتیں دی ہیں، مانوی نعمت دی ہیں، اس کے مقابل میں عقل بھی کہتی ہے، فطرت بھی کہتی ہے، عقلا بھی کہتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کریں۔ اور یہ جو ہم شکر ادا کر رہے ہیں پروردگار عالم کا، وہ اس کا پرافٹ، اس کا فائدہ خداوند متعال کو نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اس کا سارا فائدہ ہم کو ملتا ہے۔ اس لیے خالق کائنات اگرچہ بے نیاز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہتا ہے کہ شکر کرو، اس لیے کہ اگر تم کفران نعمت کرو گے تو اس کفران نعمت کی کچھ ناہنجاریاں ہیں، کچھ وہ خود بخود انسان کو جو ہے وہ آئیں گے۔ جیسے یہ کہ کفران نعمت جو ہے عذاب کا سبب بنتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر لئن شکرتم لازیدنکم وئن کفرتم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم نعمتیں زیادہ کریں گے، لیکن اگر کفران نعمت کرو گے تو عذاب شدید ہے۔ کیوں عذاب شدید ہے؟ اس لیے کہ خود کفر کا لازم ہے۔ اگر انسان کفر کرے گا تو نعمتیں کم ہو جائیں گی، کفر کرے گا عذاب کا شکار ہوگا، اور جب انسان شکر کرے گا تو اپنے انسان اصلی مقام تک پہنچ جائے گا شکر کرنے کی وجہ سے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ شکر کرنا نہایت ضروری ہے۔ اگر انسان شاکر ہوگا تو شکر، یعنی ہر وہ قوم، ہر انسان جو شکر کرتا ہے، شکر خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسان اس نعمت کا مستحق تھا۔ اللہ بغیر کسی دلیل کے کسی کو نعمت نہیں دیتا، اور بغیر کسی دلیل کے نعمت لیتا بھی نہیں ہے۔ بس انسان اگر شاکر ہوتا ہے تو نعمتیں اضافہ ہوتی ہیں، نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اور ایک چیز آخر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ کائنات میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو پروردگار عالم کا شکر ادا کر سکے۔ سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرے کہ پروردگار کا شکر ادا کرنے سے انسان عاجز ہے، جیسا کہ روایت میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ سب سے بہترین، سب سے برتر شکر یہ ہے کہ انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرے۔ لہذا خدا کا شکر کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کا شکر کرنا، اس کا فائدہ خود ہمیں انسان تک پہنچتا ہے۔
ہم ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ ایک بیوی کی حیثیت سے عورت کی اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، دیگر اعضائے خانہ سے خوش اخلاقی سے پیش آئے۔ تو کیا ایک شوہر کی حیثیت سے مرد کی بھی کوئی اخلاقی ذمہ داری اسلام نے مشخص کی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل, بہت ہی عمدہ سوال ہے کہ عام طور سے یہی کہا جاتا ہے کہ عورت کی یہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے, وہ کام کرنا چاہے, یہ کام کرنا چاہے, لیکن واقعی معنوں میں کیا مرد کی کوئی اخلاقی ذمہ داری بھی بنتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے, اسلام نے مشخص کیا ہے, جہاں پہ حقوقی اور دوسرے حوالے سے ذمہ داریاں مشخص کی ہے عورت کی اور اس طرح سے ایک مرد کی, وہاں پہ اخلاقی ذمہ داریوں کو بھی مشخص کیا ہے اور مرد سے بھی اس بات کا تقاضا کیا ہے. اسلام نے جو ذمہ داریاں عائد کی ہے, چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو, اس کی تخلیقی اور طبیعی اور جسمانی قوت کو نظر میں رکھتے ہوئے پیدا کی ہے, اور جتنی اس کی ذمہ داری ہے اسی اعتبار سے اس کے حقوق بھی بیان کیے ہیں. لہذا ان روحانی اور جسمانی اور اس طرح سے تخلیقی تقاضوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ان کی ذمہ داریاں بھی مشخص کی ہیں. دیکھیں, ان میں سے ایک ذمہ داری جو مرد پہ عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ گھریلو ضرورتوں کو فراہم کرے. گھر میں جتنی مادی ضرورت ہے ان کو بھی فراہم کرنا مرد کے ذمہ ہے, اور پھر عورت کو سنبھالنا ان کے ذمہ ہے. اسی طرح سے مرد کے ذمہ یہ بھی چیز ہے کہ جو روحانی تقاضے ہے گھر میں, بچوں کو پیار چاہیے, بچوں کو محبت چاہیے, بلکہ خاتون خانہ کو اپنے شوہر سے محبت چاہیے, عشق چاہیے, لہذا یہ چیزیں, یہ تقاضے بھی, اس چیز کا فراہم کرنا بھی اسی کے ذمہ ہیں, اور یہ اخلاقی اور اس کی ذمہ داری بنتی ہے مرد کی. دیکھیں, یہاں پہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قول نقل کرنا چاہتا ہوں. فرماتے ہیں کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین شخص میری امت کا تم میں سے وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنی زوجہ کے لیے اور اپنے اعضائے خانہ کے لیے خیر کا سبب ہو, بہتر ہو, اور میں تم میں سے سب سے زیادہ خیر ہوں. کس کے لیے؟ اپنے اہل و عیال کے لیے. جیسے یہ بہت بڑی بات ہے کہ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ جتنا بھی خیر ہے وہ سمیٹ کے اس شخص کے دامن میں جاتا ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ خیر و نیکی سے پیش آتا ہے. اس طرح سے دوسری حدیث میں فرماتے ہیں لَيْسَ مِنَّا مَنْ وُسِعَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَدْتَرَ عَلَىٰ عَيَالِهِ. فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے, یعنی وہ مسلمان نہیں ہے, اور میں اسے اپنا امتی نہیں کہہ سکتا, جسے اللہ نے سب کچھ تو دیا ہے لیکن وہ اپنے اہل و عیال پہ تنگ دستی, تنگ کرتا ہے, ان کو سختی کرتا ہے ان پہ. یعنی جتنا اسے خرچ کرنا چاہیے تھا, جتنا اسے دینا چاہیے تھا, اتنا وہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ نہیں کرتا, بلکہ انہیں سختی کرتا ہے, مشکلاتوں میں ڈال دیتا ہے ان کو. اسی طرح سے ایک اور حدیث نبی پاک کی ہے, فرماتے ہیں کہ اگر بازار میں داخل ہو جاؤ تو بازار سے ایک تحفہ لے کے اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنی زوجہ کے لیے لے جاؤ. اور انسان جب اپنے اہل و عیال کے لیے ایک تحفہ لے کے جاتا ہے, نبی پاک فرماتے ہیں کہ گویا کہ اس شخص نے صدقہ لیا ہے. کس کے لیے؟ محتاجوں کے لیے. لہٰذا یہ بہت بڑی بات ہے کہ نبی اکرم اس زاویے سے ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اپنے عیال کے ساتھ سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے اخلاقی طور پہ, کہ ہر زاویے سے مرد جو ہے وہ اپنی زوجہ کے ساتھ, اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہ اخلاقی برتاؤ کرے, اس کے اندر حسن خلق ہو, اس کے اندر محبت ہو, اس کے اندر مہربانی ہو, اس کے اندر جود و بخشش کا وہ سخاوت کرنے کا ہنر اس کے اندر پایا جاتا ہو. لہٰذا یہ چیزیں اگر ایک مرد نظر میں رکھے گا تو اس گھر کو بہتر سے بہتر گھر بنا سکتا ہے.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے, اور طاعت و ابدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا
ارحم الراحمین به حق محمد و آله الطاهرین. Thank you.